اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کافر اقوام کو عبادت کی دعوت دی تو وہاں عبادت سے مراد صحیح عقیدہ ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور قیامت کے آنے تک آخری فرد جو اس دنیا میں آئے گا، اللہ کو اصل مطلوب اس سے صحیح عقیدہ ہے. صحیح عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو، رسالت کا قائل ہو، اس بات کا قائل ہو کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کی تقدیر اور ان تمام چیزوں کا قائل ہو، تو یہ صحیح عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کیا تھا. پھر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے پرچارک رہے، اور اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری امت میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اصل فقہ اکبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ یہی صحیح عقیدہ. یہ بات کی بات ہے نماز روزہ اور یہ اور یہ، وہ تمام تر عظمت اور تمام تر اسلام کے ہونے کے باوجود نفع دے گا جب یہ فقہ اصغر نفع دے گی، جب تک فقہ اکبر قائم ہے. اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا تو یہ ساری عبادات قیامت میں اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکے گی، یعنی ایسا نفع کہ وہ جنت میں چلا جائے ایسے نہیں ہوگا. سوال یہ دریافت فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام کے دوران بندہ صف سے آگے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا ایسا درست ہے؟ اور کیا اسی طرح صف ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ایسے شخص کے دائیں اور بائیں اطراف والے لوگوں کی نماز کا کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ اس مسئلے میں کچھ تفصیلات ہیں، آپ ان تفصیلات میں جانے کے بجائے سمپل اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ کرسی پہ جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے وہ اس طرح سے کرسی پہ بیٹھیں گے کہ کرسی کے جو پچھلے دو اس کی ٹانگیں یا پاؤں یا اس کے ٹیک ہے وہ عام نمازیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، بس کرسی کو نمازیوں کے ساتھ ملا کر رکھا جائے گا، وہ بیٹھے گا تو نمازیوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا، وہ سجدہ کرے گا تو نمازیوں کے ساتھ ہی ہو جائے گا بشرطے کہ اس پر کرے. کیونکہ اگر ہم اسے کہیں کہ پچھلی طرف کو لے جاؤ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے والی صف کو تکلیف ہوتی ہے. آسان ہے کہ کرسی کے چار پاؤں ہیں، دو پائے آگے آ گئے، دو پائے لوگوں کی جو لائن بنی ہوئی ہے بس اس پہ رکھ کے نماز پڑھ لیں. یہ مت خیال کریں کہ پہلی صف میں وہ آگے ہو گیا اور نمازی پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اسی کے مطابق نماز پڑھ لینی چاہیے. ریزہ الماس میں ہے کہ فرشتے بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے. ہاں بھیا، یہ ہم نے لکھا ہے، اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے. مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور کہ آپ نے فرمایا ایک تابعی ہیں عقبہ، اور عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کرتے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ یحمل الناس علی الصراط یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ پل صراط پر کھڑے کیے جائیں گے اور پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، اور کچھ دائیں کو گر رہے ہوں گے اور کچھ بائیں کو گر رہے ہوں گے، اور اس طرح گر رہے ہوں گے تیزی سے لوگ اس پل سے جس طرح پتنگے موسم برسات میں آگ پر، شعلے پر، روشنی میں مرتے ہیں، ایسے گریں گے. فَيُنْجِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش دے گا. پھر ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، تین طبقوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء علیہ السلام بھی اور شہداء بھی، اور اللہ کی اجازت ہوگی کہ تم ان کے بارے میں کچھ بات کرو. فیشفعون، اور وہ فرشتے، انبیاء علیہ السلام اور شہداء علیہ السلام، یہ سب کے سب، ویخرجون ویشفعون، یہ ان کی سفارش سے بخشے چلے جائیں گے، یہ بھی جنت میں جائیں گے. ادھر وہ گر رہے ہوں گے، ادھر شفاعت ہو رہی ہوگی، ادھر جنت میں بھیجا جائے گا. ویخرجون ویشفعون، وہ نکالے جا رہے ہوں گے اور جنت میں بھیجے جا رہے ہوں گے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ یخرجون، وہ نکالے جائیں گے. اور اس میں یہ بھی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ یشفعون ویخرجون من کان فی قلبہ ما یزن ذرۃ من ایمان، جس شخص کے دل میں رتی برابر، ذرہ برابر ایمان بھی ہوگا، وہ بھی اس دن نجات پا جائے گا. ذرہ سے کیا مراد ہے؟ ذرہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں اس کے لیے، اور منیمم جو ویٹ تھا، کم سے کم وزن جو گنا جاتا تھا، وہ ذرہ ایک سرخ چونٹی ہوتی ہے. قبرستانوں میں یہ چونٹے پائے جاتے ہیں، سرخ رنگ کی جو چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، اسے بھی عرب ذرہ کہتے تھے. مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ یہ سب کے سب، اتنا ایمان بھی ہوگا تو یہ لوگ بخشے جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے، اور کیا آخر تک ان کے گھروں کی حالت یہ رہی یا تبدیلی ہوئی؟ ان کے گھر کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ تغیر ہو گیا تھا، باقی سب ایک ایک کمرہ تھا بس. اور آدمی ہاتھ بلند کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ بھی اور تابعین بھی، کہ ہم ہاتھ بلند کرتے تھے تو چھت سے ٹکرا جاتا تھا. اور سیدھا لیٹنے کی جگہ ہوتی تھی، اور اگر کوئی لیٹ جاتا تھا قبلے کی رعایت کرتے ہوئے اس کے عرض میں، تو پھر جگہ کم تھی، اور طول میں جگہ زیادہ تھی. اتنی کم تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سو جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے تھے، اور جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تھا تو میرے گھٹنے پہ یا جسم پہ ہاتھ رکھ کے دباتے تھے، تو میں سمجھ جاتی تھی کہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں پاؤں پیچھے کر لیتی تھی، میں انتظار کرتی تھی. جب سجدوں سے آپ فارغ ہو جاتے تھے اور قیام میں تشریف لے جاتے تھے تو پھر میں پاؤں پھیلا کے سو جاتی تھی. اسی طرح امہات المومنین کے گھر جو تھے وہ بنائے گئے تھے پتھروں سے، وہ بنائے گئے تھے مٹی سے، اور اس میں یہ سرو کا جو درخت ہوتا ہے اس کے سلیپرز ڈال دیے گئے تھے، اس کے تختے ڈال دیے گئے تھے. تو زمانے میں پتھروں کے گھروں میں لکڑیاں ڈال کے، ایک ردہ مثلا لکڑی کا ڈال دیا، پھر اوپر پتھر رکھ دیے، اس طرح کی چنائی ہوتی تھی. یہی چنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تھی، اور یہ آخر تک رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جس دن مدینہ منورہ میں خلیفت المسلمین کا حکم آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو بڑا کیا جائے اور تمام گھر اس میں داخل کر دیے جائیں، تو وہ جو گھر اس وقت مسجد میں داخل کیے گئے ہیں، تو سارے اہل مدینہ اس دن رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش یہ گھر باقی رہتے تو لوگ یہ جان سکتے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے چھوٹے چھوٹے حجروں میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر میں تغیر واقع ہو گیا تھا. ایک تغیر تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ان کو جو تقسیم ہوئی تھی زمین کی، یہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور یہ اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. قیامت تک کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ثواب کا بندوبست کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہیں، وہ قبر مبارک کی جگہ یہ اصل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی. اور مسجد نبوی کی پہلی دو صفحے جن میں آج تک ادھر کو نہیں بڑھایا گیا، یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے دی تھی. پیچھے جو جگہ ہے جہاں پہ چبوترہ ہے اصحاب صفہ کا، اور اس سے آگے والی جگہ ریاض الجنہ، یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کے دی تھی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت جگہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی. تو وہ جگہ کچھ ایسی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ بنا تھا، اس حجرے سے تھوڑا سا اوپر ایک ٹیلہ بھی تھا، تو وہ ٹیلہ جو تھا اس کا ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جو پائنتی ہے یا پائنتی تو اس طرف کو ہے، یہ جو اصحاب صفہ وغیرہ کا مقام ہے، ایک دروازہ ادھر کو کھلتا تھا اور ایک دروازہ قبلہ رخ کھلتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کا جو دروازہ ہے اسے باہر تشریف لے جاتے تھے. تو سامنے جو حجرہ بنے ہوئے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تھے، یہ اصل میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ، وہ بہت بڑے بلڈر تھے، کئی گھر بنا دیتے بیچ دیتے تھے، گھر بنا دیتے بیچ دیتے تھے، انہوں نے یہ بنا دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی صاحبہ کی محبت کی وجہ سے دو تین میل وہ دور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے. تو پھر جب یہ پریشانی بڑھی تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول آپ کے گھر کے بالکل سامنے میرے حجرے وہ لے لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کے سامنے جو حجرے بنے ہوئے تھے یہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ آمنہ کیا ہے؟ آمنہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو زبان میں ایک ہوتا ہے محمد تابع، ایک ہوتا ہے اصل. اصل لفظ اصل ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد اس وزن پہ اسے پورا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں محمد. روٹی شوٹی، کھانا مانا، جوتا بوتا، یہ بوتا کیا ہے، مانا کیا ہے؟ عمومی طور پہ انڈینز جو ہوتے ہیں وہ واؤ سے گھر والے بازار بازار جا رہے ہیں، جوتا بوتا خریدو گے، اور پٹھان میم استعمال کرتے ہیں، کھانا مانا، جوتا بوتا، اور پنجابی شین استعمال کرتے ہیں، جوتا شوتا، کھانا شانا. ہر قوم کی اپنی اپنی زبان ہے نا. یہ جو اصل اور مہمل ہوتا ہے یہ کبھی پہلے آتا ہے کبھی بعد میں آتا ہے. مثلا جوتا بوتا، یہ بوتا جو ہے نا یہ بعد میں آیا، تو اسے کہتے ہیں لاحقہ. اور ایک ہوتا ہے سابقہ، سابقہ جو پہلے آ جائے مہمل، اور اصل بعد میں آئے. یہ آمنہ جو ہے نا یہ وہ محمل ہے، سامنا آمنہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہو گیا آمنہ سامنا. یہ آمنہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس لیے اردو پڑھو بھیا. آمنہ جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے، ورنہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے. سامنا آمنہ ہونا چاہیے تھا کہ محمل ہو گیا، کنیا محمل پہلے آ گیا. خیر، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سے نعمان رضی اللہ عنہ نے گھر تبدیل کر لیا تھا، اپنا گھر جو دور کا تھا ان کا وہ لے لیا اور یہ دے دیا. اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے گھروں کے درمیان ایک گلی آ گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبلہ رخ کے دروازے سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو تہجد کے وقت ان کے دروازے پہ رک کے دستک دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا, اٹھو اور نماز پڑھو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے جگائی دیا, علی اٹھو اور نماز. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا کریں, نیند ہی اتنی آتی ہے, اللہ غالب کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جملے ان کے جملے پہ کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں گزرا, تو باہر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وقان الانسان اکثر شئین جدلا, اور انسان بہت ہی بحث مباحثے کی طبیعت لے کے پیدا ہوا. تو ادھر کا دروازہ یہ تھا, اور ادھر کا دروازہ جو ٹپے کے اوپر جا کے آتا تھا وہاں کا دروازہ وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. ادھر ہی جدھر یہ جدھر اصحاب صفا کا چبوترا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چبوترے سے تشریف لاتے تھے, کبھی ادھر کو تشریف جاتے تھے. پھر جب آپ نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بیویوں میں سے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا, تو آپ اپنے اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر جو ٹبا تھا وہاں تشریف لے گئے, وہاں بستر بچھوا لیا. اور وہ بستر جو بچھوایا تھا کوئی بستر نہیں تھا, بان کی چارپائی بھنی بھی تھی, اور بان چونکہ ہوتا ہے ٹھنڈا, کسی زمانے میں اس کی چارپائیاں بنایا کرتے تھے, بنواتے تھے, اور اس پہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو بہت ہی ٹھنڈا ہوتا تھا, اور ہوا چلنی شروع ہوتی تو گاؤں دیہات میں لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور یہ جو مسجد نبوی کی طرف دروازہ تھا یہاں عمر رضی اللہ عنہ آئے. جب افواہ اڑ گئی کہ آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی, یہاں سے بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور بغیر اجازت کے کوئی نہیں مل سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع خود بھی فرما دیتے تھے کہ کسی کو نہیں آنا. کبھی کبھی ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آؤ ایک ضروری بات کرنی ہے, اور کبھی کوئی خود بھی کھڑا ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوئے ہوئے تھے, اسی پہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ٹبا تھا اس پہ کوئی پردہ وردہ ڈال لیا ہوگا یا کچھ ہوگا ایسا. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہاں ایک سیڑھی تھی جو میرے حجرے میں آتی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے نیچے تشریف لاتے تھے. تو جب 29 دن پورے ہو گئے تو میرے گھر میں نزول فرمایا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو ہم سے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی کہ نہیں ملیں گے. آپ نے عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. تو وہ میں لائن لگا دیتی تھی اس پہ حجرے کی دیوار پہ اور گنتی رہتی تھی کہ آج کیا دن ہوئے. تو جس دن 29 لائنز پوری ہو گئی میں نے کہا اب ایک دن رہ گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے. اور اسی دروازے سے بلال رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بہت بے قرار تھا, 3 مرتبہ آئے اور بلال رضی اللہ عنہ واپس گئے, ان کے نہیں عمر آرام فرما رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے اونچی آواز سے فرمایا کون عمر ہے تو انہیں آنے دے. تو کہتے ہیں میں جوں ہی گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول طلق کننا, سب بیویوں کو طلاق ہو گئی؟ فرمایا نہیں, ایسے تو نہیں ہے. یہ بہت زیادہ کہہ رہی تھی کہ ان کے کھانے پینے اور اخراجات کو بڑھایا جائے, تو میں نے ان سے کہا میں ایک مہینے تک آؤں گا ہی, تو یہ بس بات ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی کہ میری بیٹی حفصہ کو طلاق نہ ہو گئی, یہ اپنی بیٹیاں ہوں گی نا تو تمہیں پھر پتا چلے گا یہ بیٹیوں کا دکھ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں میری جان میں جان آئی, میں نے اٹھ بیٹھے میری میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے جسم مبارک پہ بان کے نشانات باقاعدہ گوشت میں پیوست ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کاش اللہ سے اتنی دعا مانگ لیتے, ہم آپ کے لیے کوئی اچھا بستر بنا دیتے, اور یہ دنیا کا بادشاہ بستروں پہ اتنے آرام سے سوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے ہاتھ ہلایا اور اپنے فرمایا بان تفی ہذا ابن خطاب, اوہ ہو خطاب کے بیٹے تم ابھی یہی سوچ رہے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے آخرت ہمارے لیے کیسی رکھی ہے، ان کی تو دنیا ہے نبٹ جائے، مراد یہ. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تغیرات، ایک یہ تھا، ایک اور تھا وہ یہ کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت لوگ آنے لگے تھے قبر مبارک کی زیارت کے لیے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی یکسوئی میں، تنہائی میں، عبادت میں خلل پڑتا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے حکومت سے کہا، شاید عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، عرض کیا کہ آپ خلافت سے کہ آپ ایک دیوار لگوا دیں اور دو دروازے کر دیں، جنہوں نے قبر شریف کو دیکھنا ہے ادھر سے چلے جایا کریں اور مجھے اپنے اس میں رہنے دیں. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک برچھا رکھا ہوا تھا، بانس تھا، اور بانس کے آگے انہوں نے نیزے کی انی لگا دی تھی، اور جہاں انہیں کوئی چھپکلی نظر آتی تھی تو مار دیتی تھی، اس سے کسی کو حکم فرماتی تھی کہ مار دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو چھپکلی کو پہلی ہی نشانے میں مار دے گا اللہ اسے 100 نیکیاں دے گا، اور اگر اس کا نشانہ چوک گیا تو پھر اسے 30 نیکیاں ملیں گی. تو المومنین رضی اللہ عنہ کے حجرے میں یہ تغیر واقع ہو گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئی اور اس نے مجھ سے کہا میں 2 رکعتیں آپ کے یہاں پڑھ لوں. میں نے کہا پڑھ لو. تو میں لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور دوسری رکعت کے سجدے میں جو گئی سر ہی نہیں اٹھایا. میں نے کسی سے کہا آپ پوچھو تو دیکھو تو صحیح سے کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو ہلایا تو جان اس کی نکل گئی. فرمانے لگی میں اسے دیکھ کے سوچتی رہ گئی کہ وہ انسان ایسے بھی مر جاتا ہے. تو میرے ذہن میں جو شبہ تھا کہ میرا بھائی عبد الرحمن مکہ مکرمہ میں آتے ہوئے وہ ایک دم سے مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اسی میں تھی کہ ضرور کسی نے زہر دے دیا. جب میں نے اس عورت کی موت دیکھی تو میں نے کہا لوگ سچ کہتے ہیں، میرے بھائی کو بھی ایسے ہی ہو گیا ہوگا. تو یہ تغیرات واقع ہوئے تھے. بعض روایات میں اس میں زینب رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے لیکن وہ اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی. تو یہ تغیرات واقع ہوئے تھے. اور رہ گیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر وہی ہے جہاں ان کا انتقال ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، اور ابن عباس نے انہی کے انتقال پہ کھڑے ہو کے نفل پڑھے تھے. تو کسی نے کہا کہ عبداللہ نفل پڑھے ان کی میت کا سن کے، کہنے لگے اللہ نے کہا ہے کہ جب غم آ جائے تو پھر نماز سے مدد لو یا پھر صبر کے اور صبر سے، تو اس سے بڑی چیز کی ہے کیا ہوگی کہ خالہ کا انتقال ہو گیا. یہ خالہ تھی وہ یک وقت عبداللہ ابن عباس کی بھی، اور یہ خالہ تھی خالد ابن ولید کی بھی. خالہ سے بھی بڑھ کے خالد ابن ولید کی تو والدہ تھی. خالد کا انتقال، یہ 9 بہنیں تھیں، یہ 9 بہنیں تھیں، اور مکہ کے بہت بڑے بڑے خاندانوں میں 9 کا بیاہ ہوا تھا. اسی لیے میمونہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا عباس نے کہا کہ عباس نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ آپ میمونہ سے شادی کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی جو کرنی تھی سو کرنی تھی. اصل نگاہ مبارک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ خالد جس جنگ میں بھی آئے ہیں کبھی ہارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے احد میں آئے ہیں، احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ آگے کو چلے گئے یہ سوچ کے کہ فتح ہو رہی ہے اور کافر بھاگ رہے ہیں، خالد جنگ میں ہی نہیں شریک ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی نہیں رہا تو اب پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، پھر ہوا جو بھی ہوا. خالد رضی اللہ عنہ کو تو جانتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارنا اس کے مقدر میں نہیں ہے. تو یہ تھی فکر کہ کسی طرح خالد آ جائیں ادھر. اور خالد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ان کے بچپن میں، تو یہ 8 بہنیں رہ گئی تھیں. حضرت عباس کی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہ 2، اسی طرح خالد ابن ولید کی والدہ، یہ 3 بہنیں اور بھی تھیں 5. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو خالہ نہیں پالا تھا. تو میمونہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خالد اپنی خالہ میمونہ کے بغیر نہیں رہ سکے گا، اور اگر یہ جنگ میں ہمارے خلاف آئے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں مل گئیں، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ کو چچا کو خط لکھا کہ میرا نکاح جلدی کرائیں، اور پھر انہیں بلا لیا ان کا آئیں آپ کا نکاح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ، اور اتنی جلدی کی کہ احرام باندھا ہوا تھا اس کے باوجود بیت اللہ نہیں گئے، پہلے نکاح پڑا. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑا یہ جو سیرت کے ہیں نا مستشرقین لکھتے، وہ کہتے ہیں اتنی جلدی تھی عورت کے لیے کہ عمرہ بھی نہیں کیا اور پہلے نکاح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہمت لگاتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ اس کی لاجک کیا تھی، حکمت کیا تھی. نہیں عمرہ کیا، پہلے کہا کہ چچا نکاح کا کر. میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں ہی کر لیا، اور جب عمرہ کیا اس کے بعد تیسرا دن آیا تو اہل مکہ نے غالباً حکیم ابن حزام کو بھیجا تھا کہ انہیں کہیں اب تشریف لے جائیں، تین دن پورے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ان کو جا کے کہیں اب تو میں ان کا داماد ہو گیا ہوں، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں ان کی دعوت کروں، ان سے اجازت لیں، اور میری بیوی کی رخصتی بھی ہو گئی ہے تو میں نہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو میں ان سب کی دعوت کروں گا، ان کا کوئی دعوت نہیں، بس چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے. تو مقام صرف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے تنہائی وہاں ہوئی ہے، اور ٹھیک اسی مقام پر ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور وہیں پہ ان کی تدفین بھی ہوئی ہے. یہ واحد ام المومنین ہیں جن کی قبر اب تک باقی ہے، ترکوں نے اس قبر کو محفوظ کر دیا تھا، وہ اب تک ہے. بات پوری کر لیں، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور میمونہ خالہ کے بغیر رہ کہاں سکتے. اب انہیں خیال آیا کہ خالہ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے خود اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور بیت اللہ کی چابی جن کے پاس تھی عثمان بن طلحہ، یہ تینوں بڑے گہرے دوست اور بہت اونچے خاندان تھے، اس نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہا کہ یار ان کے بغیر، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. چلو تو یہ تینوں گئے ہیں ہجرت کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک پر بیعت کی. خالد جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو ان کے بڑے بھائی تھے جو پہلے ہی مسلمان تھے، خالد نے خط لکھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تینوں دوست حاضر ہو جائیں تو ہماری کیا سزا ہوگی. تو جو بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی ولید تھا شاید، دیکھ لینا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور پھر جواب میں لکھا کہ چھوٹے بھائی میں نے ذکر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور ہاتھ ہلایا اور فرمایا میں حیران ہوں، خالد جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک میرے دین اور پیغام سے بے خبر. خالد کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی. پھر گئے، اسلام قبول کیا، پھر میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رہے ہیں. یہ حکمت عملی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں نکاح کیا، جلدی کی کہ کہیں ایسے نہ ہو بیچ میں کوئی اور بات ہو جائے. تو خالد رضی اللہ عنہ کو اس گروہ سے نکال کے ادھر لانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے ہیں. تو خالد رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا تھا کہ اتنا بڑا آدمی مکہ کے یتیم، ایک کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، ایک کبھی ہارتا نہیں ہے، تیسرا اکرمہ ہے، اس کی شجاعت اور بہادری کی کیا کہنے. یہ سب کچھ ہوا. ایک سوال اور، آپ نے لکھا ہے کہ فقہ مقارن کیا ہے. دیکھیے بھیا، جن کتابوں میں فقہ کے مسائل میں مختلف آراء کو جمع کیا جاتا ہے کہ فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، تو اس میں مقارنہ کیا جاتا ہے. مقارنہ کا مطلب تقابلی مطالعہ، کہ اس میں فلاں فقیہ کی رائے یہ ہے، فلاں فقیہ کی رائے یہ ہے، تو اسے کہتے ہیں فقہ مقارن. اور پہلے پہلے اس کے لیے اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا تھا علم الخلاف، یعنی ابو حنیفہ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، رائے امام اللہ. اب اسے کیا کہتے ہیں، اب اسے فقہ مقارن کہنے لگے ہیں. اور اس کے آپ نے یہ پوچھا، اور ایک ہوتا ہے فقہ العام. فقہ العام کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو فقہ ایک ہی ہوتی ہے، بس ہدایہ ہے حنفی فقہ پہ، بس امام نووی رحمۃ اللہ کی کتابیں فقہ شافی پہ، جیسے مدونہ اور اس کی شرح فقہ مالکی پہ، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مستق کی کتابیں ہیں اور ان کے فتاوی ہیں، یہ سب ایک ہی ہوتا ہے. اسے فقہ عام کہتے ہیں اور اسے فقہ مقارن کہتے ہیں. اور عام طور پہ اگر اس فقہ مقارن کو آپ نے دیکھنا ہو تو پانچ کتابیں ہم آپ سے ذکر کر دیتے ہیں. ابن رشد کی جو کتاب ہے، ابن رشد قرطبی، بدایت المجتہد، اسے دیکھنا چاہیے. فقہ مقارن میں انہیں کمال حاصل ہے. ایک مدونۃ الکبریٰ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کی ہے، لیکن مدونہ کی شروع میں فقہ مقارن مل جائے گا. ہمارے ہاں حنفی فقہ میں شیخ وہبہ زہیلی، ان کی کتاب ہے، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے ان کا انتقال ہوا ہے، عبد الرحمان جزیری کی 50 سال پہلے شیخ الازہر تھے، انہوں نے بھی فقہ مقارن پہ الفقہ علی مذاہب الاربعہ لکھی ہے. اس میں بھی چاروں ائمہ رحمہ اللہ کی، بلکہ فقہ جعفریہ کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور حنبلی فقہا میں ابن قدامہ حنبلی نے یہ ذکر کیا ہے فقہ مقارن. یہ ابن قدامہ جو تھے نا، یہ لفظ قدامہ ہے، قدامہ نہیں ہے. قدامہ کا مطلب سب سے پچھلی صف والا، اور قدامہ کا مطلب سب سے آگے بڑھ جانے والا. بچوں کے نام یہ رکھتے ہیں قدامہ، جو سب سے آگے نکل جائے. شرجب، ریس کا وہ گھوڑا جو سب سے پہلا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک کا نام رکھا تھا شرجب. ابن قدامہ حنبلی یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے خلیفہ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو قادری صوفی تھے. اور ان کا ایک جسہ، ایک جبہ، ایک لباس، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ کا لباس اپنے پاس برکت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ سب لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تصوف اور برکات، بالکل کچھ نہیں. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کو کیا فرمائیں گے؟